بدھ 27 جنوری کی سیروین کے ساتھ مہابارہ صفدر کا سلام. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ فلسطین میں یہودی بستیوں پر تنقید کی تو اسرائیلی وزیر اعظم نے انہیں دہشت گردوں کا حامی کہا. مگر تجزیہ کار کا کہنا ہے
سیٹلمنٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے تھے. اس کے بعد رول بیک کرنا شاید اگلی گورنمنٹ کے لیے اگر وہ چاہیں بھی تو مشکل ہو جائے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, معصومہ ملک سے خبریں سنیے. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. بان کی مون نے سلامتی کونسل سے اپنے خطاب میں اسرائیلی شہریوں پر فلسطینیوں کے چاقو حملوں کی مذمت کی تھی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ قبضے کے خلاف رد عمل انسانی فطرت ہے. پسے ہوئے لوگ عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اکثر نفرت اور انتہا پسندی کی افزائش ہوتی ہے. اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہوتا.
فلسطینی امن کی خاطر یہ قتل نہیں کر رہے اور نہ ہی انسانی حقوق کے لیے. وہ بس یہودیوں کو مارنا چاہتے ہیں خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں. اقوام متحدہ عرصے قبل سے اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت اور اپنی اخلاقی جرات کھو چکی ہے اور سیکرٹری جنرل کے یہ الفاظ اقوام متحدہ کی ساکھ بہتر نہیں بنا سکتے.
پاکستان فوج نے کراچی میں لوگوں کی روزمرہ زندگی کو دہشت گردی سے پاک, پر امن اور بے خوف بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل ہیڈ کوارٹرز کراچی میں آرمی چیف کے زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا, جس میں انہوں نے انٹیلیجنس کے اداروں اور رینجرز کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ انٹیلیجنس اداروں نے دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ کرنے اور رابطے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ادھر پاکستان میں پنجاب کے تعلیمی اداروں کے بعد اب ملک بھر میں فوج کے زیر کنٹرول تعلیمی ادارے بھی 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں. شمائلہ خان.
حکام کا موقف ہے کہ چونکہ ان اداروں کا نصاب پنجاب سے مطابقت رکھتا ہے اور پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے شدید سردی کی وجہ سے بند ہیں, اس لیے آرمی پبلک سکول اور گیریزن بورڈ کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کو بھی 3 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آرمی پبلک سکول میں پڑھنے والے طلباء کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو منگل کے روز ہی چھٹیوں کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا.
پاکستان کے شہر اوکاڑا کے گاؤں میں پولیس نے ایک شخص کو مکان پر بھارتی پرچم لہرانے پر حراست میں لے لیا ہے. متعلقہ تھانے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ عمر دراز نامی شخص کو منگل کو گرفتار کیا گیا اور اسی روز عدالت میں پیش کر کے جوڈیشل ریمانڈ حاصل کیا گیا. پولیس کے مطابق بقول عمر دراز کے وہ بھارتی کرکٹر وراٹ کوہلی کے مداح ہیں اور انہی کے لیے انہوں نے بھارتی پرچم لہرایا. امریکہ اور چین نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد اس کے خلاف اقوام متحدہ کی ایک نئی قرارداد لانے پر زور دیا ہے. بیجنگ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ وہ قرارداد کے حق میں تو ہیں مگر اس سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی پیدا نہیں ہونی چاہیے. جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے شمالی کوریا کے عزائم کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس پر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی. تاہم دونوں کے درمیان نئی پابندیوں کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا. گو کہ چین شمالی کوریا کا ہم حمایت ہی ہے مگر وہ بھی پیانگ یانگ کے ایٹمی تجربے کی مذمت کرتا ہے. امریکہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک مسلح ملیشیا کے سربراہ کو گرفتار کیا ہے. شرجیل بلوچ.
پولیس نے بتایا ہے کہ ایمن بنڈے اور ان کے 4 ساتھیوں کو ایک ٹرک کے سٹاپ پر چیکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا. اس دوران فائرنگ میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی بھی ہوا ہے. ایمن بنڈے کی خود ساختہ ملیشیا نے رواں ماہ کے اوائل میں اوریگن کی وائلڈ لائف پناہ گاہ پر قبضہ کیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف ریفیوج اب بھی ملیشیا کے قبضے میں ہے. یہ قبضہ ان 2 چھوٹے کسانوں کی حمایت میں کیا گیا تھا جنہیں سرکاری اراضی کو نظر آتش کرنے کے جرم میں جیل ہو گئی تھی.
یورپی کمیشن کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ یونان یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں کی حفاظت سے متعلق اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا ہے. رپورٹ کے مطابق بجائے اس کے کہ یونان اپنی کوتاہیوں پر قابو پاتا, اس نے ممبر ریاستوں کی سرحدوں پر آزادانہ سفر پر عائد پابندیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ یونان تارکین وطن کے فنگر پرنٹس رجسٹر کرنے اور ان کی مکمل جانچ پڑتال کرنے میں ناکام رہا ہے, اور اگر ممبر ریاستیں اس رپورٹ کی تصدیق کرتی ہیں تو یونان کے پاس معاملات درست کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت ہوگا. ماہرین کی ایک تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ ٹروپیکل یا استوائی جنگلات کے تحفظ کے لیے بنائے گئے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے دور دراز کی غریب آبادیوں تک فنڈز نہیں پہنچ رہے ہیں. تفصیل ظہیر الدین بابر سے.
محققین کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ان جنگلات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے رقم دی جانی چاہیے تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دسمبر میں پیرس کی ماحولیاتی کانفرنس میں جن اقدامات پر اتفاق ہوا تھا ان میں جنگلات کے تحفظ کے لیے زیادہ رقم مختص کی گئی تھی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا 11% اخراج استوائی جنگلات کی کٹائی اور آگ لگنے کے باعث ہوتا ہے۔
بھارت میں شمال مشرقی ریاست آسام میں جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے کا کہنا ہے کہ قاضی رنگا نیشنل پارک میں ایک گینڈے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور یہ غیر قانونی شکاری اس کا سینگ بھی اتار کر ساتھ لے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہیں، پاکستان میں آرمی پبلک سکولز بھی 31 جنوری تک بند رہیں گے۔ پروگرام میں یہ رپورٹ شامل ہے، لیکن آپ اگر پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ پروگرام کی آج ابتدا ہم اس خبر سے کریں گے کہ بان کی مون، یعنی اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل بان کی مون کی فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے اور نئی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں بیانات دے کر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ یہ کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا، اور انہوں نے بان کی مون پر اس معاملے پر کڑی تنقید کی ہے۔ واضح رہے کہ سلامتی کونسل میں بات کرتے ہوئے بان کی مون نے فلسطینیوں کے اسرائیلیوں پر چاقوؤں سے حملوں کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حملوں کی حالیہ لہر فلسطینیوں، بطور خاص نوجوانوں میں تنہائی اور مایوسی کے گہرے احساس کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قبضے کے خلاف یہ رد عمل ایک فطری ہے۔ واضح رہے کہ اکتوبر سے تشدد کے واقعات میں 155 فلسطینی اور 28 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ اب بنیامین نیتن یاہو کے بیان پر امریکہ کی جانب سے کوئی رد عمل متوقع ہے، اور یہ جائزہ بھی لیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطینیوں کی جد و جہد کا داعش جیسی شدت پسند تنظیم کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ مگر پہلے ہم نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور نیتن یاہو کے بیان کی تفصیل پوچھی۔
جی، وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ بان کی مون نے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے جو بیان دیا ہے، خاص کر کے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کو لے کر کے، وہ دہشت گرد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ماحول جو ہے وہ ایسا کچھ بگڑتا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس سے لوگ اور یہودیوں کے خلاف چاروں طرف مہم کسیں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ان کا بیان بان کی مون صاحب کا آیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جو ہے باقی لوگ جو ہیں، جو دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں، ان کی مہم جو ہے اور تیز ہو جائے گی۔
تو ایسا بان کی مون نے کیا ایسا کہا ہے جس پر انہوں نے اتنا براہ راست بیان دیا اسرائیل کے وزیر اعظم نے؟
بان کی مون صاحب یہ کہا چاہ رہا ہے کہ ایک دہشت گرد کے خلاف ایک جنرل وہاں پہ ڈسکشن چل رہا تھا، جس میں نہ صرف بان کی مون نے بلکہ اور بھی کئی اس میں ملکوں کے جو نمائندے تھے ان لوگوں نے بھی اس پر کافی کڑا بیان دیا، خاص کر کے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے اوپر اور اسرائیلی جو غرب اردن میں سیٹلمنٹس وغیرہ بن رہے ہیں، جو غیر قانونی جو عمارتیں بن رہی ہیں اس کے اوپر کافی اور بھی لوگوں نے اسی طرح کا بیان دیا، جیسا کہ بان کی مون صاحب نے دیا۔ لیکن بان کی مون کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح کے حالات یہاں پہ بنے ہیں، اور نہ صرف انہوں نے اسرائیل کے خلاف اس طرح کا کوئی بیان دیا، انہوں نے فلسطینی دہشت گردی کے بھی خلاف انہوں نے باتیں کہی، جسے نیتن یاہو نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کا یہاں ماحول بن رہا ہے، اس سے جو پیلسٹینینز ہیں، فلسطینیوں میں جو ہے اس کا بڑا ہی غلط میسج جا رہا ہے، ان میں جیسے ایک طرح سے مایوسی سی چھائی جا رہی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ آگے یہاں پر امن نہیں ہو سکتا, اور اس وجہ سے فلسطینی نوجوان جو ہیں ان میں کافی غصہ ہے اور غصے کو کئی طرح سے وہ ظاہر کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کافی وائلنس ہو رہا ہے.
اس وقت نیتن یاہو کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے اتنے بڑے ادارے کے سربراہ کو سیکرٹری جنرل بان کی مون کے خلاف اس قدر براہ راست انہوں نے بیان دیا کہ وہ دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں, فروغ دے رہے ہیں؟
دیکھیں, یہاں جو تشدد کا ایک دور چل پڑا ہے اور اس سے جس طرح کا یہاں پہ جو ماحول بنا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ خاص کر کے جہاں تک ان یہودیوں پر ہی فلسطینی حملے ہو پائے ہیں جو کہ غیر قانونی جو علاقے ہیں, جو سیٹلمنٹس کہے جاتے ہیں, ان علاقوں کے رہنے والوں کے خلاف ہی اس طرح کے زیادہ تر حملے ہوئے ہیں, اور وہ لابی جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے اسرائیل کے اندر, اور اس وہ جو لابی جن تنظیموں کو یہاں پر سپورٹ کرتی ہے وہ تنظیمیں ابھی وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کی مخلوط حکومت میں شامل ہیں, اور اگر اس میں سے کوئی بھی تنظیم باہر نکل جاتی ہے تو ان کی حکومت جو ہے وہ مائنورٹی میں آ جائے گی, یہ سرکار جو ہے وہ گر جائے گی. تو اس کے سپورٹ کو بنائے رکھنے کے لیے, جس سے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, نتنیاہو کے اس طرح کی بیان بازی کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کا آج بھی اثر دکھا ہے. جیسے آج انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ڈے ہے اور آج انہوں نے پورے یورپی ملکوں کے خلاف یہاں پر اسی طرح کا بیان دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے وہ یہودیوں کے خلاف جیسے ایک موومنٹ سا یورپ میں چل پڑا, اور نہ صرف وہاں پہ جو ریفیوجیز ہیں وہ یہودیوں کے خلاف جو ہے ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, بلکہ عام جو یورپی جو عوام ہے وہ بھی یہودیوں کے خلاف جو ہے ایک اینٹی سیمیٹک رخ ان لوگوں نے اختیار کرنا ہے.
یروشلم سے یہ تھے صحافی ہریندر مشرا. ایک عالمی ادارے کے سربراہ پر اسرائیل کا براہ راست حملہ, شدت پسندی کو فروغ دینے کا الزام, کیا عالمی برادری خصوصاً امریکہ اس بیان پر خاموش رہے گا؟ ہم نے واشنگٹن میں دفاعی امور کے تجزیہ کار احسان احراری سے بات کی جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں نجی طور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں.
دیکھیے, بان کی مون اگر ریٹائر ہونے والے ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ سے قریب آ رہا ہے, تو وہ ڈپلومیسی کی لینگویج کو ذرا تھوڑا سا ابینڈن کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, تو ان کا بیان جو ہے اتنا طوفان آمیز بیان نہیں ہے جیسا کہ ریاکشن نتنیاہو جو ہے حساب ایسا ہے کہ وہ کچھ ذرا سی بات اسرائیل سے موافق نہیں رہی تو اس کو بہت زیادہ ڈرامیٹائز کرتے ہیں. وہ میں نے جو پڑھا بیان اس سے تو مجھے نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی ایسی بری بات کہی, مگر دیکھیے ایسا ہے تاریخی طور پہ اسرائیل کے اور یونائٹیڈ نیشنز کے تعلقات بہت اسٹرینڈ رہے ہیں, کشیدہ رہے ہیں بہت. اسرائیل نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن جو ہے پرو پیلسٹینی آئیڈینٹی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ پیلسٹینین کے حقوق کے تعلق سے بہت زبردست سپورٹ ہے. تو یہ کشیدگی جو ہمیشہ رہی ہے, تو ذرا سی بھی کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو نتنیاہو کی طرح کے جو ہے نیشنلسٹک لیڈر جو ہیں اس کو بہت اچھالیں گے. جہاں تک آپ نے امریکہ کے تعلق سے کہا, میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس تعلق سے خاموش رہے گا. مجھے یقین ہے کہ جان کے ہی پریزیڈنٹ اوباما کو تھوڑی بہت ڈپلومیسی کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اختلاف کریں گے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی انسلٹنگ کوئی توہین ہمیں بات کہیں گے بان کی مون کے تعلق سے اس مسئلے پر.
اچھا, لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ابھی حل طلب ہے اور یہ پورے خطے میں کشیدگی کا سبب بھی ہے, تو کیا امریکہ اس کشیدگی کو کم کروانے میں بھی اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتا یا کچھ نہیں کر رہا, یا کچھ کر رہا ہے پس پردہ اور وہ نظر نہیں آ رہا؟
اگر پس پردہ کوئی کر رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, مگر میں نہیں سمجھتا پس پردہ کوئی چیز ہو رہی ہے. جو وہاں پہ فلسطینین جو حملے کر رہے ہیں, چاغو بازی کر رہے ہیں, یہ ان کی محض ایکسپریشن فرسٹریشن ہے, بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں وہ لوگ. یہی بات انہوں نے کہا کہ آکیپائڈ جو ہے جو قوم آکیپائڈ رہے گی, جو قوم کے اوپر قبضہ رہے گا دوسری قوت کا, جیسے اسرائیل جو ہے فورن کرنٹیٹی ہے ان کے لیے, تو ظاہر ہے کہ وہ فرسٹریشن کریں گے اس سالوں سے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس مسئلے پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوں گے, ڈپلومیٹک ایکشن لیے جائیں گے. پریزیڈنٹ اوباما تیاری کر رہے ہیں ریٹائر ہونے کی, اور یہاں پہ الیکشن کی گواہ گوی چل رہی ہے اس ملک میں, تو اس میں اب دیکھیے جو سالوں سے بہت اچھالیں گے ریپبلکن کینڈیڈیٹ بولیں گے ہاں یہ محض اوباما کی کمزوری کی وجہ سے ہے, یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, مگر صحیح معنوں میں کوئی میں نہیں سمجھتا ڈپلومیٹک سولوشن ہو رہا ہے. دیکھیے انہوں نے 103 یا کوئی نئے سیٹلمنٹ اعلان کیا ہے اسرائیل نے, تو جب تک کہ وہ نئے سیٹلمنٹ چلاتے رہیں گے, جب تک کہ وہ بنٹوستان کو جیسے وہ سوئس چیز کے طرح سیٹلمنٹ تیار کریں گے, بولیں گے ہاں ہم امن کے طوروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ تو بالکل کھوکھلی بات ہے. یہ تو بالکل کھوکھلی بات ہے. پریزیڈنٹ عباس کے ماننے میں یہ تمام کھوکھلی باتیں ہیں, اور کوئی سالوں سے اسرائیل کی طرف سے کوآپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نصیحتاً جو ہے جو فلسطینین کانفلکٹ جو ہے, جس کا بالکل صحیح فرما رہی ہیں, بہت ہی اہم مسئلہ ہے, یہ انتظار کر رہا ہے اگلے پریزیڈنٹ کا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہلری کلنٹن الیکٹ ہوئی اس کا کوئی سولوشن ہوگا, اور اگر کوئی ریپبلکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تو اس کا کوئی سولوشن ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ چلتا رہے گا.
تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ باراک اوباما اور اسرائیل کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو روایتی طور پر اسرائیل اور امریکی حکومت کے درمیان رہتی ہے, اس کے باوجود یہودی بستیوں کی تعمیرات نہ تو رکی اور نہ اس سلسلے میں کوئی کشیدگی کم ہوئی؟
وہی وجہ تھی جس سے ان کے تعلقات دونوں کے خراب ہوئے. تو ایسا رہا کہ نتنیاہو کا حساب کتاب یہ ہے کہ
اسرائیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اس کشیدگی.
بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی قوت وہاں پہ ہے, اپنی جگہ پہ اس ملک سے بے تحاشا ان کو مدد مل رہی ہے, تو ان کی صحت اسرائیل کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر وہ مسئلہ حل نہ ہو. مگر دیکھیے وہ ایک ایسے اسٹیج میں ہے جیسے تھرڈ انتفاضہ جس کو بول رہے ہیں اگر وہاں چل رہا ہے, تو یہ انتفاضہ ان کے لیے اسرائیل کے اچھا نہیں ہے, اور فلسطینیوں کے لیے تو اچھا ہے ہی نہیں, اس لیے کہ بےچارے وہ آکیوپائڈ نیشن ہیں, ان کی تو زندگی بالکل جہنم بنی ہوئی ہے دنیا میں. تو اس حساب سے جو ہے میں یہ مسئلہ ریزالو ہونے کے قریب بالکل نہیں ہے.
واشنگٹن سے یہ تھے دفاعی تجزیہ کار احسان احراری. اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ فلسطینی جدوجہد کا داعش جیسی انتہا پسند تنظیم سے موازنہ نہ کیا جائے؟ محقق طارق سلیمان لندن کے اسکول آف افریقن اینڈ اورینٹل اسٹڈیز میں فلسطینی سینٹر سے وابستہ ہیں.
نتنیاہو ہمیشہ اپنے آپ کو لاسٹ منٹ پہ جس طریقے سے ڈیولپ کرتا ہے, پول پیچھے جا رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی پولز آئے ہیں چینل 2 اور چینل 10 کے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریٹائرڈ آرمی چیف گیبی اشکنازی سیاست میں آ جاتا ہے تو وہ نتنیاہو کو ہینڈز ڈاؤن جو ہے ڈیفیٹ دے سکتا ہے. تو ایسی حالت میں یہ بڑا ضروری ہے نتنیاہو کو کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے جو ایشوز ہیں, جس میں ویسٹ بینک کو اسرائیل کا ایک حصہ رکھنا ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے, یا فلسطینیوں کے رائٹس کو جو ہے وہ ان کے سبارڈینیٹ رکھنا ہے, تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ فلسطینیوں کی جو نیشنل لبریشن موومنٹ ہے یا ان کی جو جائز مسائل ہے, جس کے لیے بینکی مون نے بھی ابھی تذکرہ کیا بڑے واضح الفاظ میں, اور وہ یہی ہے کہ ان کو جو اس نے ابھی حال ہی میں تذکرہ کیا جس کی وجہ سے وہ ابھی نتنیاہو کے زیر عطاب ہے, اس نے صرف یہ کہا تھا کہ جی شدید مذمت کی تھی فلسطینی وائلنس کی, لیکن اس نے کہا تھا مظلوم لوگوں نے ہمیشہ سے ظلم کے خلاف مظاہرہ کیا ہے, اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اکیوپیشن کے خلاف رد عمل کرتا ہے. لیکن اس کو بھی اس نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ کے ساتھ ہے اور ٹیررزم کو انسائٹ کرتا ہے. تو اسرائیل کے خلاف جو بھی بولتا ہے وہ اس کو اس ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ ہے. یہ وہ بش کی اسٹریٹجی, یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو, اگر ہمارے خلاف ہو تو پھر تم اس ایکسٹریم پہ ہو جس ایکسٹریم پہ داعش ہے.
تو پھر یہ اس پہ کیا, جی ہاں, پھر اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فلسطینیوں میں جو مایوسی ہے کہ ان کا جو قضیہ ہے وہ بالکل ہی اس وقت پس منظر میں جا چکا ہے, اس کے حل کی انہیں کوئی امید, کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. چھرا گھونپنے کے جو واقعات ہیں یا چاقو مارنے کے جو واقعات ہیں, اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ, یا عالمی برادری اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے؟ عجیب سی صورتحال ہے کہ کیا کہا جائے.
بالکل صحیح ہے. اب یہ اگر آپ دیکھیں, یہ پہلی بار اسرائیل کی ہسٹری میں ہے کہ اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ اپنی ہی آرمی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق نہیں چل رہی. اب نتنیاہو نے بڑا بلیک اینڈ وائٹ, میں نے جیسے کہا کہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے جو فیئرس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی جو انٹرسٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, وہ اس نے صرف اور صرف ابھی تک ایک ایریا تشخیص کیا ہے کہ جناب یہ محمود عباس کی انسائٹمنٹ ہے فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ کی, جس کی وجہ سے یہ سارے وائلنس کے واقعات ہو رہے ہیں. اب ٹیوزڈے کو ایک آرمی نے رپورٹ دی ہے, اور یہ بہت ہی دلچسپ چیز ہے کہ چیف آف آرمی گیدی آئزن کوٹ, جو انہوں نے پروموٹ کیا, جو سیاست میں نہیں ہے اور کسی طرح بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس گورنمنٹ کے خلاف ہے یا وہ کوئی, وہ صرف اور صرف ایکسپرٹس کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو بھی اپنی ریکمینڈیشنز اسیسمنٹ دی ہے وہ کانفلکٹ کرتی ہے نتنیاہو کی اسیسمنٹ کے. اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ جی اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اقتصادی اور سیکیورٹی تعلقات جو ہیں محمود عباس کے ساتھ یا پیلسٹینین اتھارٹی کے ساتھ مزید مضبوط کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو کم کریں. اور وہ ظاہر ہے ڈپلومیٹک سطح پہ اس وقت کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی, اور وہ آرمی اس طریقے سے پولیٹیکل سولوشن کی بات نہیں کر سکتی اس وقت. لیکن ان کی رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں بٹوین دا لائنز, آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک سطح پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی وہ بھی ایک وجہ ہے اس سارے پروسیس کا. دوسری سب سے بڑی کانفلکٹ کی چیز یہ آتی ہے جو آرمی اور کی اسیسمنٹ اور نتنیاہو کی ہے, کہ تقریباً 120,000 فلسطینی اس وقت اسرائیل کے اندر کام کر رہے ہیں, اور آرمی یہ چاہتی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں اور ان کو پوری طریقے سے سپورٹ حاصل ہو, جبکہ نتنیاہو کوئی نہ کوئی اس طریقے سے وہ کرتا ہے کہ ان کے ولیجز کو بلاک کر دیتا ہے. آرمی کو کہتا ہے کہ جی آپ میک شور کریں کہ یہاں سے وہ لوگ جو فلسطین اسرائیل کے اندر کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں وہ نہ جا سکے. جو آرمی ان سارے پروسیسز سے خوش نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایم ہے ایک آئیڈیالوجیکل رائٹ ونگ گروپ کا جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے نتنیاہو, اور اس وقت عالمی برادری بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی سولوشن دے سکے یا کوئی پریشر بلڈ کر سکے نتنیاہو پہ یا اس کی حکومت پہ کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے جو دو سٹیٹ کا سولوشن ہے اس کو آگے بڑھائیں. لگتا یہی ہے کہ ایز لانگ ایز نتنیاہو ہے کسی قسم کی کوئی پیش رفت
نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ جو اب اگر کوئی عالمی سطح پر جیسے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا, یا کوئی اور عالمی سطح پر کوئی کسی اور ملک کا صدر بھی اگر فلسطینیوں کی حمایت میں بات کرے گا, تو پھر کیا اس کو اسی طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا رہے گا, اس کا اسی طرح سے مطلب نکالا جاتا رہے گا؟
سویڈن بھی زیر عطاب ہے, ان کا فورن منسٹر بھی, ان کے پرائم منسٹر بھی. نتنیاہو تو بہت لیٹسٹ اس سارے پروسیس میں آیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کا جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا اس میں آرمی کی اسیسمنٹ, میں پھر وہ چیف آف سٹاف گیدی آئزن کوٹ کو کہوں گا کہ ان کا جو بیان تھا اس سارے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ اس میں ہمارے پاس جہاں تھریٹس ہیں وہاں پہ اپرچونیٹیز بھی ہیں اور ہمیں اپرچونیٹیز کو ایکسپلوائٹ کرنا چاہیے. لیکن نتنیاہو کی گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ نہیں, اس میں صرف اور صرف تھریٹس ہیں, اس کا اکنامک پاور بننے سے اس کے بعد جب سینکشنز ختم ہوں گی تو اس کا صرف اور صرف تھریٹ ہے اسرائیل کو, ہمیں صرف وہی دیکھنی چاہیے. تو ان کا جو ہے بڑا لینئر قسم کا وہ ہے سارا پروسیس رائٹ ونگ گورنمنٹ کا یہ اس وقت.
اور آپ کے خیال میں ان کے ہوتے ہوئے فلسطین کا کوئی
بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کے بعد بھی فلسطین کا مسئلہ حل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ سیٹلمنٹس تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ اس کے بعد ان سیٹلمنٹس کو رول بیک کرنا شاید اگلی گورنمنٹ کے لیے اگر وہ چاہیں بھی تو مشکل ہو جائے.
یہودی بستیوں کی تعمیر سے فلسطینی قضیہ حل ہونے کے امکانات مزید معدوم ہوتے جا رہے ہیں. یہ تھے لندن میں سوئس کے فلسطینی سینٹر سے وابستہ محقق طارق سلیمان. اسرائیل کے وزیر دفاع نے ترکی پر بھی یہ الزام لگایا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم داعش سے تیل خرید رہا ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے داعش کی سرگرمیوں میں تعاون کے مترادف ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے غزنفر حیدر کی زبانی.
ایتھنز میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دولت اسلامیہ بہت لمبے عرصے سے ترکی کو فروخت کیے گئے تیل کی رقم سے مزے کر رہی ہے. ترکی نے دولت اسلامیہ کی تیل کی سمگلنگ کے بات کو مسترد کر دیا ہے, اور حال ہی میں امریکہ نے روس کے اس الزام کی بھی تردید کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترک حکومت کے اہلکار جنگجوؤں کے ساتھ ہیں. دولت اسلامیہ نے شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے جن میں تیل کے کنویں بھی شامل ہیں۔ یونان کے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ طے کرنا ترکی، اس کی حکومت، اس کے رہنماؤں پر منحصر ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی قسم کے تعاون کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داعش بہت عرصے سے ترکی کو تیل فروخت کر کے پیسے کما رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسے ختم کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ترکی نے جہادیوں کو یورپ سے شام اور عراق جانے اور پھر وہاں سے واپس جانے کی اجازت دی ہے۔ غزنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیرمین ابھی جاری ہے۔ سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا۔
نیوزی لینڈ کے کرکٹ حکام نے ویلنگٹن کے ایک اسٹیڈیم اناؤنسر کو پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر کا مذاق اڑانے پر باضابطہ تنبیہ جاری کی ہے۔ مارک میک لاؤڈ نے جمعے کو ویسٹ پیک اسٹیڈیم میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے T20 انٹرنیشنل کے دوران اس وقت کیش رجسٹر کا ساؤنڈ افیکٹ پلے کیا تھا جب محمد عامر بالنگ کرا رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے اس حرکت پر نہ صرف پاکستانی ٹیم سے معافی مانگی ہے بلکہ باضابطہ طور پر میک لاؤڈ کو بھی تنبیہ جاری کی گئی ہے۔ محمد عامر اسپاٹ فکسنگ کے جرم میں 5 سالہ پابندی کے اختتام کے بعد اپنے پہلے انٹرنیشنل دورے پر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ کے دوران بھی ایک تماشائی نے پاکستانی کھلاڑیوں کو نقدی اور زیورات دکھا کے طنز کیا تھا، جس پر محمد حفیظ نے ٹیم کے سیکیورٹی کے عملے کو شکایت کی تھی۔ ادھر پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل نیپیئر میں کھیلا جائے گا۔ 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو پہلے ہی 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستانی ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی تو متوقع نہیں، البتہ شعیب ملک کی صحتیابی کے بعد ٹیم میں واپسی کا امکان ہے۔ میکلین پارک اسٹیڈیم اپنی بیٹنگ وکٹ کے حوالے سے مشہور ہے، البتہ بارش کی پیش گوئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف پہلے ایک روزہ میچ میں آنکھ کے اوپر گیند لگنے سے زخمی ہونے والے بالر مچل میک کلینگن کی جگہ ڈگ بریسویل کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ ابوظہبی میں کھیلے جانے والے ICC ورلڈ کرکٹ لیگ چیمپئن شپ کے ایک روزہ میچ میں نیدرلینڈز نے متحدہ عرب امارات کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ ٹینس کے آسٹریلین اوپن میں مردوں کے کوارٹر فائنل میں برطانیہ کے اینڈی مرے نے اسپین کے ڈیوڈ فیرر کو ہرا کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس سے قبل برطانیہ کی ہی جوانا کونٹا خواتین کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ یوں اب 2 برطانوی کھلاڑی گرینڈ سلیم سیمی فائنلز کھیلیں گے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا۔ آپ نے خبروں میں ابھی سنا کہ ایرانی صدر یورپی ملکوں کے دورے پر ہیں اور وہ اربوں ڈالر کے سودے طے کر رہے ہیں۔ عالمی منڈی اور خود ایران کی معیشت پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اس پر ایک گفتگو پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن یہاں پر پروگرام سربین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے۔ عالمی خبروں کی 6 سرخیاں پیش کریں گی معصوم عمر۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بان کی مون نے فلسطینیوں کے چاقو حملوں کو پسے ہوئے لوگوں کا احتجاج کہا تھا۔ پاکستان میں پنجاب کے تعلیمی اداروں کے بعد اب ملک بھر میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی ادارے بھی 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ اور چین نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد اس کے خلاف اقوام متحدہ کی ایک نئی قرارداد لانے پر زور دیا ہے، تاہم دونوں کے درمیان نئی پابندیوں کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ یورپین کمیشن نے شینگن زون سے ممکنہ معطلی سے بچنے کے لیے یونان کو یورپی یونین سے ملحقہ بیرونی سرحد پر اپنا کنٹرول سخت کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے۔ ادھر فرانسیسی وزیر انصاف دہشت گردی میں ملوث افراد سے ان کی شہریت واپس لینے کے حکومتی منصوبوں کے خلاف احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی یہی ہے کہ پاکستان میں آرمی پبلک اسکولز بھی 31 جنوری تک بند رہیں گے۔ یہ خبر پروگرام میں آگے آنے کو ہے، لیکن پہلے یہ رپورٹ کہ یورپ میں ہی موجود ایران کے صدر حسن روحانی کے دورے کا دوسرا مرحلہ فرانس میں شروع ہو رہا ہے، جہاں وہ یورپی ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے سلسلے میں مزید معاہدوں پر دستخط کرنے والے ہیں۔ آج ایرانی صدر کا اٹلی کا دورہ اپنے اختتام کو پہنچا، جہاں دو طرفہ تجارت پر معاہدے تو ہوئے ہی، لیکن صدر روحانی کی موجودگی میں برہنہ مجسموں کو ڈھانپنے کا معاملہ بھی شہ سرخیوں کی زینت بنا۔ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
صدر روحانی 16 سال بعد یورپ کا دورہ کرنے والے پہلے ایرانی سربراہ مملکت ہیں۔ آج اٹلی کا دورہ ختم کرتے ہوئے ایرانی صدر نے توقع ظاہر کی کہ
کاملا آفتاب همکاری رو بر روی این یخها دارم مشاهده میکنم۔
مجھے نظر آ رہا ہے یورپ اور ایران کے درمیان تعلق کی برف پر سورج چمکے گا اور برف پگھلنے لگے گی۔ ہم واپس انہی حالات میں داخل ہو جائیں گے جو یورپ میں ماضی میں تھے۔
چون امروز همه کارآفرینان میدونن خواست جمهوری اسلامی ایران تجارت،
کیونکہ تمام کاروباری لوگوں اور تاجروں کو پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو صرف سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی چاہیے، اس لیے مجھے مزید تعاون دکھائی دے رہا ہے۔
ایرانی صدر حسن روحانی کی اٹلی میں موجودگی کے دوران دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے درمیان لگ بھگ 18.5 ارب ڈالر کے معاہدے طے پائے۔ انہوں نے کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس سے بھی ملاقات کی، انہیں ایرانی قالین تحفے میں دیا اور اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ صدر روحانی کے 5 روزہ دورہ یورپ کا مقصد ایران کو ان اقتصادی مشکلات سے جلد از جلد باہر نکالنا ہے جو جوہری تنازع کے باعث لگنے والی بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ ان پابندیوں میں امریکہ نے مرکزی کردار ادا کیا اور اب اسی کے ساتھ جوہری پروگرام کے نئے معاہدے کے تحت اقتصادی پابندیاں ختم ہونے پر ایران کے لیے دنیا بھر میں نئی معاشی راہیں کھلی ہیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہنے کا دار و مدار امریکہ ہی کے رویے پر ہے۔
بلے، امکان پذیر ہست کہ بین ایران و امریکہ
امریکہ اور ایران کے درمیان ایسے تعلقات ممکن ہیں جن کی بنیاد کشیدگی اور لڑائی پر نہ ہو۔ اس کی کنجی واشنگٹن کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ کنجی میرے پاس تہران میں ہوتی تو میں یقیناً اسے استعمال کرتا، لیکن بدقسمتی سے یہ کنجی واشنگٹن کے پاس ہے اور انہیں ہی استعمال کرنی ہے۔ ہمیں نفرتیں ہٹانے کی ضرورت ہے، انہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے۔
باید مخاصمات رو کنار بگذارند۔
اٹلی میں 3 روزہ قیام کے اختتام پر ایرانی صدر نے روم کے عجائب گھر کا دورہ کیا۔ اس سیاحتی دورے سے قبل مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبر شہ سرخیوں میں آئی کہ ایرانی صدر کے احترام میں میوزیم میں رکھے گئے برہنہ مجسموں کو ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ ایک مسلم سربراہ مملکت کی دل آزاری نہ ہو۔ اٹلی کے کئی سیاستدانوں نے تنقید کی کہ حکومت وقت نے ثقافتی لحاظ سے ایران کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ آج اطالوی وزیر ثقافت ڈیریو فرانچسکینی نے خود ایرانی صدر کو عجائب گھر کا دورہ کرایا۔ دورے کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اطالوی وزیر نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ برہنہ مجسموں کو ڈھانپنا سمجھ سے باہر ہے اور یہ فیصلہ نچلی سطح کے افسروں نے خود ہی کیا تھا۔ جب صدر روحانی سے برہنہ مجسموں کو ڈھانپنے کا سوال پوچھا گیا تو وہ بھی ہنس دیے اور کہا کہ ایرانی حکام نے اطالوی عجائب گھر سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی، البتہ وہ اس فیصلے پر خوش ہیں۔ آج جب ایرانی صدر پیرس پہنچ رہے ہیں تو اطلاعات ہیں کہ ایرانی حکام نے باضابطہ طور پر درخواست کر رکھی ہے کہ فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ملاقاتی زہرانے میں شراب نہ رکھی جائے۔ اس درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانسیسی حکام نے دونوں صدور کی ملاقات کا شیڈول بدل دیا ہے۔ صدر روحانی کے پیرس میں 2 روزہ قیام کے دوران فرانس سے تقریباً 150 مسافر طیارے اور فرانسیسی کمپنیوں کی کاریں خریدنے کے معاہدے طے پائیں گے۔
یہ تفصیلات پیش کر رہے تھے ظہیر الدین بابر. ہم نے اسی پس منظر میں تیل کی اقتصادیات کے تجزیہ کار بھارت میں مقیم نریندر تنیجا سے بات کی, اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ ایرانی صدر یورپی ملکوں کے دورے پر اربوں ڈالر مالیت کے سودے طے کر رہے ہیں, عالمی منڈی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں؟
دیکھیے, جس حساب سے اب سینکشنز ایران کے خلاف ہٹ رہی ہیں, دھیرے دھیرے کافی سینکشنز ہٹ گئی ہیں, کچھ تو ابھی بہت ساری برقرار بھی ہیں, وہ بھی دھیرے دھیرے ہٹیں گی. تو اور جب ایران کی جو اکانومی ہے آج کی تاریخ میں وہ 400 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, اور جو باہر سے پیسہ ابھی آئے گا ان کا باہر جو آنا ہے وہ بھی لگ بھگ 60 سے 70 بلین ڈالر ہے. اور دوسرا جو یورپ کی خاص طور سے کمپنی ہے کچھ ایسے سیکٹر میں جیسے ایروپلین کی کمپنیاں ہیں, آئل اینڈ گیس کی کمپنیاں ہیں, فارماسیوٹیکل دوائیاں بنانے کے کارخانے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ریلوے کا ماڈرنائزیشن کا وہ سب سے پہلے جن کی بات چیت شروع سے ہو رہی تھی اب وہ بڑی تیزی سے وہاں پہ جا رہے ہیں. اور ہم نے خاص طور سے دیکھا ہے کہ یورپ کے ملک اس میں جرمنی اور فرانس اور برٹن بھی شامل ہیں, اور دوسری طرف چائنا, یہ لوگ کافی تیزی سے وہاں پہ جا رہے تھے. کل ملا کر کے دیکھیے جو میچیورڈ اکانومیز ہیں, ڈیولپڈ اکانومیز ہیں جس میں یورپ کی اکانومی شامل ہے, جاپان کی اکانومی ہے, یہ سب کو نئی انویسٹمنٹ اپارچونیٹی چاہیے. تو اب ایران چونکہ کھل رہا ہے اور ایران میں جو ہے وہ ان کو پوری اپنی جو اکانومی ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ وہ ان کو وہ سب چیزوں کی ضرورت ہے جس میں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور کیپیٹل کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وہ ساری کمپنیاں جن کا یا تو پہلے سے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات تھے سینکشن سے پہلے, یا وہ کمپنیاں جو اب نئے اپارچونیٹیز کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ لوگ سب ایران میں جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جرمنی, فرانس, کوریا اور چائنا, یہ کمپنیاں یہاں کی کمپنیاں سب سے آگے ہیں, اور بھارت وغیرہ کی کمپنیاں, ملیشیا, سنگاپور, یہ لوگ بھی کافی وہاں پہ بات چیت ان کی بھی چل رہی ہے, اور یہ کافی وہاں پہ انویسٹمنٹ کے پروپوزلز وہاں پہ ایران کے حکمرانہ کو دے چکے ہیں.
یہ جو ایران کی اب مارکیٹ کھلی ہے اور ایران اب تیل اور گیس بڑی آسانی سے بیچ سکتا ہے, انڈیا اور پاکستان کے لیے یہ چیز کتنی اہم ہے یا کتنی بہتر ہوگی؟
نہیں, انڈیا اور پاکستان کے لیے تو بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ ایران بالکل ان کے نزدیک ہے. ایران کا جو تیل ہے اور گیس ہے اس کی کوالٹی اچھی اول درجے کا تیل ہے, اور دوسرا ایران, انڈیا پاکستان ایران کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایران اور پاکستان ان کے لیے تو سب سے اچھی خبر ہے, خاص طور سے تیل نزدیک سے ملے گا, اور دوسری بات تیل سے بھی زیادہ بڑی بات ہے نیچرل گیس کی. پاکستان انڈیا دونوں کو گیس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ویسے بھی پیرس میں کلائمیٹ اگریمنٹ کے بعد تیل کی اہمیت کم ہوگی آنے والے 20 سال میں, سارا زور آج کل نیچرل گیس پہ ہے, اور نیچرل گیس کے جو ریزروز ہیں ایران میں رشیا کے بعد سب سے بڑے ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے دنیا میں سب سے بڑے ہیں. اور وہ ایران کے پاس وہ چیز ہے جس کو پاکستان بھی بہت زیادہ اس کو ضرورت ہے, وہاں بجلی کی بہت قلت ہے, اور بھارت کو بھی بہت ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے سب سے بڑا بازار جو آج ہے وہ بھارت ہے اور پاکستان ہے.
تیل کی اقتصادیات کے تجزیہ کار نریندر تنیجا. پاکستان چلتے ہیں جہاں سندھ ہائی کورٹ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ تھرمی قحط سالی اور متاثرین کی بحالی کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے, جس پر صوبائی حکومت نے عمل درآمد کے لیے کچھ مہلت طلب کر لی ہے. سندھ اسمبلی جمعے کو تھر کی صورتحال پر بحث بھی کرے گی. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ نے تھر کی صورتحال کی فوری سماعت کے لیے یہ درخواست دائر کی تھی, جس میں پائلر کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ گزشتہ سال سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر خوراک کی فراہمی کے علاوہ ڈاکٹر تعینات کیے گئے تھے, جس سے صورتحال میں بہتری آئی تھی. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں بچوں کی ہلاکتوں کے واقعات میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے ایک بار پھر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے, اس لیے عدالت احکامات جاری کرے. عدالت نے سوال کیا کہ کیا نگرانی کے لیے غیر جانبدارانہ کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے, جس کی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل غلام مصطفیٰ محسن نے مخالفت کی. ان کا کہنا تھا کہ تھر کی صورتحال کو سندھ حکومت نے فوکس کیا ہوا ہے. گزشتہ سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہاں خوراک کی کمی کا سامنا تھا. اس صورتحال کے پیش نظر وہاں گندم کی مفت تقسیم کے علاوہ دوائیں اور ڈاکٹر فراہم کیے گئے, جبکہ نگرانی کے لیے ایک ریلیف کمیٹی موجود ہے جس کی نگرانی تاج حیدر کر رہے ہیں. چیف جسٹس سجاد علی شان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تاج حیدر عمر رسیدہ شخص ہیں, اس کام کے لیے کسی توانا اور نوجوان کی ضرورت ہے. ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ تاج حیدر کی کارکردگی قابل تحسین ہے. اور اس سے حکومت کی سنجیدگی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صوبائی وزراء بھی مختلف اوقات میں تھرکا دورہ کرتے رہے ہیں۔ پائلر کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ حمید ہارون جیسے غیر جانبدار شخصی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے، جس پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل مصطفیٰ میسر کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص غیر جانبدار نہیں ہوتا، اس کی کسی نہ کسی کے ساتھ ہمدردی یا وابستگی ہوتی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی کہ کمیشن کے قیام کے لیے حکومت کی رائے معلوم کریں اور اس میں کون کون شامل ہوں گے اس کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں، جس کے بعد مزید سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ یاد رہے کہ سندھ کے سرائے علاقے تھر میں ایک بار پھر 9 مولود بچوں کی ہلاکتوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت جام مہتا ڈہر کا دعویٰ ہے کہ ان ہلاکتوں کی تعداد 32 ہے۔
جو مشکل حالات میں ڈاکٹر ایک اس ریموٹ ایریا میں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ایریا الاؤنس کے تحت بھی اور خدمت کے جذبے کے تحت ہم وہاں پہ ہر ہاسپٹل میں ہم نے پیڈیاٹریشن اور گائناکالوجسٹ تعینات کی ہیں۔ موسٹلی 98% وہ ہیں جو ٹریڈیشنل دائیوں سے ان کی ڈیلیوری ہوتی ہے۔ نرسری میں جو پیشنٹ آتے ہیں 96% بچے وہ ہیں جس کا وزن جو ہوتا ہے وہ 1.5 پاؤنڈ اور 2 پاؤنڈ کے اندر ہوتا ہے۔
صوبائی وزیر کے موقف کے برعکس مقامی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا صحت کے شعبے میں سہولیات کے فقدان اور ڈاکٹروں کی عدم دستیابی کی خبریں نشر کر رہا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق رواں ماہ جنوری میں اب تک 118 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تھر میں معصوم بچوں کی ہلاکتوں پر سندھ حکومت پر غیر ضروری تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت نے تھر پارکر میں بہترین صحت کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہر خاندان کو گندم کی ایک بوری ماہانہ مفت فراہم کی جا رہی ہے اور اس پروگرام سے تھر کی 15 لاکھ سے زائد آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ریاسویل بی بی سی کراچی۔
پاکستان میں آرمی اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسکولوں کے علاوہ کچھ نجی اسکول بھی 31 جنوری تک بند کر دیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اسکولوں کی بندش کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تاہم اساتذہ نے اسکولوں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کی سخت مذمت کی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے اعلان کے بعد پاکستان بھر میں آرمی اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک نجی سکولوں کی جانب سے بھی والدین کو ایسے پیغامات بھیجے گئے ہیں کہ سکول جمعرات اور جمعہ کے روز بند رہیں گے اور اب سکول 1 فروری کو ہی کھلیں گے۔ آرمی کے زیر انتظام سکولوں کی انتظامیہ کی جانب سے بھی والدین کو ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں کہ سردی کی وجہ سے سکولز اور کالجز 31 جنوری تک بند رہیں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے اعلان کے بعد آرمی کے سکولوں کے منتظمین نے دیگر سکولوں میں بھی اپنے تعلیمی ادارے اس لیے بند کر دیے تاکہ ہر صوبے میں یکساں تعلیمی سلسلہ جاری رہے۔ صوبہ پنجاب میں آرمی کے زیر انتظام کوئی 450 سکول ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بظاہر تو یہ تعلیمی ادارے سردی کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں، لیکن پنجاب اور دیگر صوبوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں موسم معمول کے مطابق ہے۔ اس بارے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے سیکیورٹی کی وجہ سے بند کیے گئے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں سکولوں کو دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے تھے، جس وجہ سے چند ایک سکول بند کیے گئے لیکن انہیں آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن نے سکولوں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کو حکومت کا ایک ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ تنظیم کے صوبائی صدر ملک خالد نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت سیکیورٹی کی ذمہ داری اساتذہ اور چوکیدار پر ڈال کر خود کو بریو ذمہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ استاد کا کام بچوں کو پڑھانا ہے۔
چوکیدار کا کام ہے گیٹ کا خیال رکھنا، اس سے زیادہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جو فنڈ ہیں، فنڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں فنڈ نہیں ملے کہ ہم سیکورٹی کیمرے لگائیں یا چوکیدار کو اسلحہ دے دیں۔ اگر ہم اسلحہ دے بھی لے بھی تو پھر ہم ان لوگوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔
پولیس نے پشاور میں گزشتہ روز کوئی 683 اسکولوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی۔ ملک خالد نے کہا کہ حکومت خود تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے اقدامات کرے، چاہے خاردار تار لگانی ہو یا کیمرے نصب کرنے ہوں، یہ کام حکومت کا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ باچا خان یونیورسٹی چارسدہ پر حملے کے بعد صوبہ پنجاب میں اسکول بند کر دیے گئے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حکام کے مطابق تمام تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت سب سے زیادہ کون سی خبریں پڑھی جا رہی ہیں، ان میں پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں یوگا گروپر لاکھوں ڈالر کا جرمانہ. اور دوسری خبر جو پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عامر کو ایسے بولڈ بیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ دونوں فیچر ہیں جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے پہلے صفحے پر اگر آپ بائیں طرف دیکھیں تو شائع ہو چکے ہیں. اور اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ امریکہ میں یوگا گروپ پر لاکھوں ڈالر کا جو جرمانہ ہوا ہے اس میں کچھ تفصیل اس طرح سے ہے کہ بھارتی نژاد 69 سالہ بکرم چودھری امریکہ میں مقیم عرب پتی ہیں اور وہ اپنے مخصوص قسم کے یوگا کے لیے بہت معروف بھی ہیں. اور اسی سلسلے میں ان پر کچھ تنقید ہوئی ہے اور کچھ جرمانہ ہوا ہے. اس کی تفصیلات آپ کو یہاں پر مل سکتی ہیں. اور ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ پاکستان میں آرمی پبلک اسکولز بھی 31 جنوری تک بند رہیں گے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. برطانیہ کی یونیورسٹی آف یارک کی ایک تحقیق کے مطابق تمباکو چبانے سے دنیا میں ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ سنگین بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں تمباکو کے استعمال پر کیے جانے والے ایک سروے کے مطابق بھارت میں تقریباً 26% لوگ تمباکو چباتے ہیں. تو تمباکو کے خلاف ابھی کتنی لڑائی اور باقی ہے؟ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ, جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہا ہے.
میں 6th class میں پڑھتا تھا, مطلب نیا ایڈمیشن ہوا تھا 6th class کے اندر. تو نئے نئے جو پرانے لوگ تھے, کلاس مانیٹرز وغیرہ, یہ تو دادا گری ٹائپ کی چلتی ہے جسے کہتے ہیں. تو کلاس کا روم بند کر کے اس نے اپنا پینٹ کھولی, اس کے اندر اس کے گٹکوں کی لڑیاں تھیں کافی ساری. تو سب کو ایک ایک اس نے واٹا, سب کو پریشرائز کیا کہ کھاؤ.
صرف 33 سال کی عمر میں ہرش کمار اپنی دوسری زندگی جی رہے ہیں. ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے منہ کینسر کا علاج وقت پر شروع ہو گیا.
پھر دوستوں کے کہنے پر میں ہاسپٹل گیا, وہاں چیک اپ کروایا, انہوں نے میرے وائف سے کیا, تو وائف سے میری رپورٹ آئی کہ یہ کینسر ہے.
11 گھنٹے کی پیچیدہ سرجری کے بعد ان کا چہرہ اور ان کی زندگی دونوں ہی ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہیں.
لیفٹ جو پورا نکال دیا گیا. جب ہوش میں آیا, دھیرے دھیرے چلنے والا ہوا, واش روم جانے لگا, تب میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا. تو بہت بھیانک چل رہا تھا اس ٹائم میرا, مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. یا سب کہتے تھے کہ اتنا اسمارٹ لڑکا تھا, اور اب کیا ہو گیا اس کو, پتہ نہیں, چہرہ خراب ہو گیا بالکل.
ہندوستان میں تمباکو چبانے کا رواج تو پرانا ہے, لیکن جب چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے پیکٹوں میں تمباکو نے گٹکے کی شکل اختیار کی تو یہ ہر جیب میں نظر آنے لگا. نتیجہ منہ کے سرطان یا کینسر کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کی شکل میں سامنے آیا. اور ایک لمبی تحریک کے بعد آخر کار سپریم کورٹ نے گٹکے پر پابندی لگا دی. ڈاکٹر ہرت چترویدی کینسر کے ماہر ہیں.
سو اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ اچھا بین ہے, ضروری بین ہے. ابھی تک کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس میں صحیح اتر نہیں دے پائیں گے. یہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اویئرنیس لیول بہت بڑھ گئی ہے آفٹر دی بین.
گٹکے پر پابندی لگوانے میں وائس آف ٹوبیکو وکٹمز نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے کلیدی کردار ادا کیا. تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک سنجے سیٹھ کہتے ہیں کہ گٹکے کا استعمال کافی کم ہوا ہے, لیکن پوری طرح ختم نہیں.
अफकोर्स इंडस्ट्री ने इसको बाईपास करने की कोशिश की है. उन्होंने गुटखा को पान मसाला और तंबाकू अलग से पैकेज में बेचना शुरू किया है ट्विन पैक्स में और यूजर्स उसको मिक्स कर लेते हैं. बट उसका एक परिणाम ये हुआ है कि दाम बहुत बढ़ गए हैं. ओके और वो जो पूरा प्रोसेस है कि भाई दो पैकेट को खोलिए मिक्स करिए ओके उसमें भी यू नो जो पहले जो मज़ा था कि एक पैकेट खोला मुंह में डाला और इमीडिएटली तो वो कम हो गया है. आप अगर बात करें लोगों से ऑन द स्ट्रीट तो सब लोग कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहते हैं कि भाई गुटखा बैन से 90-95% लोग ये अग्री करते हैं कि भाई इससे पब्लिक हेल्थ को फ़ायदा हुआ है. और ये जो रिटेलर हैं जो गुटखा बेचते भी थे वो भी ये कहते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज़ है इससे ये अच्छा है कि भाई गुटखा बैन ये एक अच्छी चीज़ है जिससे पब्लिक को फायदा होगा.
तो इस पाबंदी पर किस हद तक अमल हो रहा है, क्या बाजार में गुटखा अब भी आसानी से दस्तयाब है? धर्मेंद्र कुमार दिल्ली में एक पान की दुकान चलाते हैं.
ये तो सर कहीं नहीं मिल सकता मिक्स गुटखा, सादा तो मिल सकता है इधर उधर मिल जाता है, लेकिन लोग बाग गुटखा पहले जैसा अब नहीं रखते. पहले बहुत लोग आते थे, अब तो नहीं लोग बाग रहते, बहुत कम लोग खाना चालू कर दिया क्योंकि इससे असर कि लोगों को कैंसर भी हो जाता है और दूसरी बात की महंगाई भी है. 5-10 के नीचे कोई गुटखा भी नहीं है तो इससे लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है.
लेकिन संजय सेठ का कहना है कि गुटखा मसले का सिर्फ एक पहलू है.
अगर हम देखें जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि करीब 24% इंडियंस स्मोकलेस टबैको मतलब नॉन स्मोकिंग फॉर्म्स में जो यू प्रयोग कर रहे थे उसमें से गुटखा करीब 8% था, तो बाकी जो 16-1% थे वो एक हर अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ टबैको हैं जैसे कि खैनी है. अब बिहार में 48% लोग खैनी का प्रयोग करते हैं.
ये थी दिल्ली से सोहेल हलीम की रिपोर्ट. पाकिस्तान की शहर कराची के इलाके लियारी में अफ्रीका का लावा डांस बेहद मकबूल है. इलाके के अफ्रीकी निजाद आबाई पस मंजर रखने वाले खुद को बलोच कहलवाना पसंद करते हैं और मकामी लहजे में इसे लीवा डांस कहते हैं. इस रक्स को लावा से लीवा डांस होने में सदियां लगी और मकामी कल्चर के असर ने इसे और रंगारंग बना दिया. मगर लियारी के जुल्फिकार हुसैन जो तकरीबन 21 बरसों से लीवा डांस कर रहे हैं उनका ये कहना है कि आग के साथ किए जाने वाले इस रक्स में खतरात बहुत ज्यादा हैं और पैसा बहुत कम और वो इस फन के मुस्तकबिल से भी नाउम्मीद हैं. कराची से हमारे साथी शमाला खान ने जुल्फिकार हुसैन से बात की और सबसे पहले उनसे इस फन से वाबस्ता या इस फन से जुड़े खतरात के बारे में पूछा.
अगर जरा सी भी लापरवाही होगी तो उसमें नुकसान हो सकता है. जितने चीज मुझे उस्ताद ने जो पॉइंट मुझे बताया मेरे उस्ताद ने कि जब जाते हो यानी कि फायर करने जाते हो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तेल अपना ले जाया करो, करासिन तेल जो होता है वो अपना ले जाया करो और डांस करने से पहले उन्हें किसी के हवाले ना किया करो, वो अपने पास रखा करो. सबसे मेन चीज़ हुई अगर करासिन तेल में किसी ने पेट्रोल मिला दिया तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हम डांस के दौरान करें उसमें हमें बहुत नुकसान हो सकता है. और दूसरी ये बात है जब आग जलाओगे फायर जलाने के लिए करोगे तो हवा का रुख देख लेना, हवा का रुख किस तरफ है. दूसरी बात ये जब तेल मुँह में डालना है तो अपने सांस को रोकना है, जब फायर करना है तो सांस को रोकना है. यानी कि 5-6 कुछ ऐसे पॉइंट है ये ज़रूरी देखने, अगर इसमें से ये 5 पॉइंटों से अगर एक भी गलती हो गया तो उसमें नुकसान दे सकता है. अगर पेट में चले गए गासलेट तो फायर पेट में जा सकता है, उसमें ज़्यादा नुकसान दे हो सकता है. यानी कि बिल्कुल डेंजरस, कोई चांस कम होता है यानी कि बचने का.
आपने खुद ये फ़न कहाँ से सीखा था?
ये डांस हमारे उस्ताद मोहतरम अभी तक है जिंदा है, अल्लाह उनको हमारे उस्ताद के उस्ताद नाना उस्ताद अभी तक जिंदे हैं जनाब मलंग चार्ली. ये उन्होंने वो साउथ अफ्रीका चले गए थे पाकिस्तान के तरफ से किसी काम के लिए, वहाँ गए थे, वहाँ ये देख के ये फ़न को ये अभी यहाँ आया तो नाम रखा है बलोची लेवा, लेकिन ये वहाँ से लेकर आई ये बड़े ढोल अफ्रीका में देख के हमारे दादा उस्ताद, वहाँ जंगली किस तरह बनते हैं, ये लकड़ी के ढोल किस तरह बनाते हैं, ये उन्होंने वहाँ से ये लाया. अब ये लियारी में आ गए तो तकरीबन 73-72 से तकरीबन उन्होंने यहाँ लियारी पे इस चीज़ को लाया कराची में, तो उन्हीं ने जिंदा रखा है जनाब इब्राहिम मलंग चार्ली ने. इसने आज तक वो आए लेकिन उनका कोई कदर नहीं है, तकरीबन उसके शागिर्द भी बहुत है कराची में. चलते चलते कुछ टाइम के बाद फिर लोगों ने यहाँ देख के क्या चीज़ हो रहा है तो लोगों ने इसका नाम रखा बलोची लेवा. ओरिजिनल ये बेक्सली है, अफ्रीकन डांस है जो जंगली करते हैं कराची में, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कहानी नहीं है जंगली वाला जो कुछ है, यानी कि ये बाहर से ये फन लाया यहाँ का नहीं है. अगर लियारी वाले अगर बाहर चले जाए तो उनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये लियारी वाले हो, यही कहेंगे कि अफ्रीकन है. इस वजह से कि एक दूसरे से मिलते हैं कलर चेहरे मिलते हैं तो इस वजह से ये फन को जिंदा रखा है.
आपके अपने बच्चे हैं?
جی ہاں میرے تین بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ.
تو آپ کا اپنے بیٹے کو سکھانے کا ارادہ ہے یہ فن؟
نہیں، میں اپنے بیٹے کو اس فن سے بہت دور رکھا ہوں، بہت دور رکھ رہا ہوں اپنے بیٹے کو اس فن سے. یہ اس فن میں فائدہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ وقتی دور میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے. ہمارے اگر میں کہیں اور ملک میں ہوتا تو اس کی قدر ہوتا، یہاں قدر نہیں ہے. یہاں میں مجبوراً اب کر رہا ہوں، اچھا روزگار نہیں ہے، کوئی صحیح کام نہیں ہے، ہر طرف پیٹ کی آگ میں جلنا، بھوک کے آگ میں جلنا. میں وہ آگ جلنا برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس آگ میں اس وجہ سے جل جاتا ہوں کہ بچوں میرے بچے ہوں، اچھے لائف گزرے، بچوں کا زندگی اچھا گزرے.
آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
میرے گھر والے کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھا روزگار ملے، عزت سے ملے، تو آپ وہ کر لینا. اگر مجبوراً، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مجبوراً کر رہا ہوں.
آپ کی بیگم کیا کہتی ہیں؟ وہ ڈرتی ہیں یہ جب آپ کام کرتی ہیں؟
بہت ڈرتی ہیں، جی ہاں بہت ڈرتی ہیں، کہ اس نے دیکھا ہے شادیوں میں، دیکھا بہت ڈرتی ہے، لیکن اسے بھی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. دو وقت کی روٹی بھی عزت سے ہو جاتا ہے، بچوں کے پیسے بھی میں دے سکتا ہوں اس فن کے وجہ سے، اللہ کے حکم سے. یہ بھی استادوں کی دعاؤں کے وجہ سے، ورنہ یہ تو فن کب کا چلا جا چکا تھا. میری محنت سے، اللہ کے حکم سے، میری کوششوں سے آج یہ فن پھر بھی زندہ، زیادہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ لوگ اسے لائق کر رہے ہیں. جس طرح
آپ کے خیال میں کیا کیا جانا چاہیے کہ اس فن کو اور بڑھایا جائے، لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ آئیں، اس کو سیکھیں؟
یہ ہو نا، اس کے لیے اکیڈمیاں ہونا چاہیے نا ہمارے لیے، ہمارے پاکستان میں، کراچی میں اکیڈمیاں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو روزگار ملے، یہ فن زندہ رہے. فن بہت ہے ہمارے لیاری میں، ایک سے ایک فنکار پڑے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے بھی اور طریقے کے بھی فنکار پڑے ہوئے ہیں، لیکن قدر نہیں ہے نا اس ملک میں.
آپ کا جو یہ فن ہے فائر ڈانسنگ کا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں؟
پاکستان میں اس کا مستقبل نہیں ہے، ہم تو اپنے ابھی وقت چلانے کے لیے کر رہے ہیں، باقی پاکستان میں مستقبل نہیں ہے.
آپ کو لوگ باب مارلے بھی کہتے ہیں، آپ کو لوگ باب مارلے کہتے کیوں ہیں؟
تقریباً جس وقت باب کے گانے آئے تھے، اس ٹائم پہ میں نے باب کے گانوں پہ شوق کیا تھا ڈانس کرنے کا. فائر ڈانس بھی کرتا تھا، ساتھ میں باب مرلی کے بھی ڈانس کرتے تھے. ہر شو میں فائر ڈانس نہیں ہوتا تھا، تو اس میں باب مرلی کے گانے پہ ہم ڈانس کرتے تھے. شادیاں ہوتے تھے، کہیں بیاہ شادی خوشیوں میں ہوتے یا باہر عالم میں جاتے، تو زیادہ تر میں باب کا ہی گانا کرتا تھا، تو مجھے وہ انقلابی گانا گاتا تھا، مجھے اچھے لگتے تھے اس کے ردم، اس کے ردم کے لحاظ سے. یعنی کہ وہ آئے بھی افریقن، جمائکا ہے، افریقن نہیں ہے، باب مرلی جمائکا کا ہے، تو اچھا لگا اس کے سانگ، تو اس کے سانگ کے وجہ سے تو میں لیاری میں مشہور ہو گیا. باب باب باب،
آپ دکھتے بھی تھے باب مارلے کی طرح؟
جی ہاں بالکل دکھتا تھا باب مرلی کی طرح، میرے بڑے بڑے بال ہوتے تھے، چھوٹیاں باندھتے تھے بالوں میں، بالکل دکھتا تھا اسی اسٹائل، اسٹائل اسی کا بناتا تھا، اپنے چہرے کا پیس انداز، زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ سیم ٹو سیم باب دیکھوں، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ دکھتا تھا کسی اینگل کے واقعی ہے جیسا باب کے ڈپلیکیٹ ہیں.
تو اب کیا ہوا اس کو؟
اچھا نہیں لگا، جب شادی کا ٹائم آیا تو سسرال والوں کو اچھا نہیں لگا، بولا آپ یہ کیا دکھتے ہیں، بڑے بال، یہ چھوٹیاں، یہ وہ، تو سسرال والوں کو اچھا نہیں لگا. تو بزرگوں نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، آپ اس شوق کو زندہ رکھو، لیکن کچھ اپنے سیٹنگ چینج کر لو. تو نام تو رہ گیا، لیکن وہ بال لو جو اسٹائل نہیں رہا اب.
تو باب مارلے کا آپ کو کوئی گانا یاد ہے؟
باب مرلی کا مشہور گانا ہے، زیادہ تر باب مرلی اکثر گاتا تھا، اسی کے گانوں پہ زیادہ تر ڈانس کرتا تھا. گیٹ اپ سیٹ اپ، گیٹ اپ فار یو لیب، گیٹ اپ سیٹ اپ، گیٹ اپ فار یو لیب، بس کچھ بھی زبان میں.
یہ تھے کراچی کے علاقے لیاری میں لیور ڈانس کے ماہر ذوالفقار حسین، جن سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی شمائلہ خان. اور چلتے چلتے آپ کو ہم بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبروں کے بارے میں بتا دیں. ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ پاکستان میں آرمی پبلک اسکولز بھی 31 جنوری تک بند رہیں گے. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 50 لاکھ پاکستانی پاسپورٹوں کا اجرا کیا جاتا ہے. یہ تعداد پہلے کے مقابلے میں بڑھی ہے اور لوگوں میں پاسپورٹ بنوانے کا رجحان بڑھا ہے. تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ فوج کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں قیام امن کے لیے ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسی پہلے صفحے پر اگر تھوڑا سا نیچے چلے جائیں تو یہاں پر آپ کو بھارت کے یوم جمہوریہ پر فوجی اور ثقافتی پریڈ کی تمام تصویری جھلکیاں بھی ملیں گی. اور بس اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سیرمین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد، اور ان سے تعاون کر رہے تھے غضنفر حیدر. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دے رہے تھے لندن سے سٹیو سکاٹ اور اسلام آباد سے عامر صدیق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اب اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ معصومہ ملک.
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی پر دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. بان کی مون نے فلسطینیوں کے چاقو حملوں کو پسے ہوئے لوگوں کا رد عمل کہا تھا. پاکستان میں پنجاب کے تعلیمی اداروں کے بعد اب ملک بھر میں فوج کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی ادارے بھی 31 جنوری تک بند کر دیے ہیں. امریکہ اور چین نے شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد اس کے خلاف اقوام متحدہ کی ایک نئی قرارداد لانے پر زور دیا ہے. تاہم دونوں کے درمیان نئی پابندیوں کے معاملے پر اتفاق نہیں ہوا. یورپی کمیشن نے یونان کو یورپی یونین سے ملحقہ بیرونی سرحد پر اپنا کنٹرول سخت کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا ہے. بصورت دیگر اسے شینگن زون سے معطلی کا سامنا ہو سکتا ہے. فرانسیسی وزیر انصاف شدت پسندی میں ملوث افراد سے ان کی شہریت واپس لینے کے حکومتی منصوبوں کے خلاف احتجاجاً اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.